اللهم صل على محمد وآل محمد وعلي تكبير.
الله أكبر.
عليه
الصلاة والسلام. يا رسول الله.
يا محمد وعلي بلند صلوات.
اللهم صل على محمد وعلي
قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ احزاب کے آخر کی چند آیتیں سرنامہ کلام ہیں، اور ان آیتوں کی روشنی میں جو موضوع میرے پیش نظر ہے، جو عنوان گفتگو ہے، وہ ہے ولایت غدیر سے ولایت فقیہ تک۔ موضوع بہت اہم ہے، فکری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے بھی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ جذباتی اعتبار سے بھی۔ بعض حضرات کے لیے عنوان ولایت غدیر روشن نہیں ہے، اور بعض حضرات کے لیے ولایت عنوان فقیہ روشن نہیں، اور اس عنوان کے تحت اتنے مطالب ہیں جو ظاہر ہے کہ ایک عشرے میں ان تمام مطالب کا احاطہ ممکن نہیں ہے، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ کم سے کم اس پورے نظام فکر کا، اس پورے نصاب علمی اور عملی کا ایک ایسا موجز و مختصر بیان ہو جائے کہ بنیادیں کم سے کم روشن ہو جائیں، بنیادیں روشن ہو جائیں۔ اور اس میں سب سے بڑی بنیاد کیا ہو سکتی ہے؟ آپ فرمائیں ذرا، ایک دو لمحے کے لیے اپنے اپنے ذہنوں پہ زور ڈالیں۔ جزاکم اللہ۔ سب سے اساسی، سب سے بنیادی، اصلی جو نقطہ ہے وہ توحید سے متعلق ہے۔ یقین فرمائیے کہ ہم میں سے، ملت اسلامیہ کی بات کر رہا ہوں، کلمہ گو حضرات کی بات کر رہا ہوں، توحید کے دعوے داروں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ گویوں کی بات کر رہا ہوں، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کی بات کر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ زبان سے یہ جملہ کہہ دینا آسان ہے، مگر خود اس جملے کو سمجھنا اور اس جملے کے تقاضوں کو پورا کرنا یہ بہت دشوار ہے، یہ بہت دشوار ہے۔ اور ولایت غدیر کی ضرورت بھی بشریت کو اسی حقیقت توحید تک پہنچنے کے لیے ہے، اور ولایت فقیہ کی ضرورت بھی اہل دنیا کو اسی حقیقت توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ ذرا ذہنوں پر زور ڈالیں، ذرا صبر سے، سکون سے علمی اور اخلاقی موازین، علمی اور اخلاقی معیاروں کو سامنے رکھتے ہوئے فکر کریں اور گفتگو کریں۔ جو بھی ڈائیلاگ ہو، جو بھی ڈسکورس ہو، جو بھی ریسرچ ہو، جو بھی بحث و تمحیص ہو، جو بھی جستجو اور کنجکاوی ہو، اس کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر بحث کرنے والے کو سب سے پہلے اپنی حیثیت کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے مثلا زندگی بھر عربی زبان، دینیات، فقہ، شریعت، قرآن حدیث اس کا مطالعہ کیا. اب کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آئنسٹائن کی تھیوری کو ریفیوٹ کرنے کے لیے اعلان کروں اور بلند آہنگ دعوے کروں کہ میں نہیں مانتا آئنسٹائن کی تھیوری کو, میں نہیں مانتا, پوری دنیا مجھے کیا کہے گی؟ وہ اس میں سے بھی جو لوگ مہذب ہوں گے وہ ایک دم ڈائریکٹ دیوانہ تھوڑی کہیں گے, وہ خود اپنی زبان سے دیوانہ نہیں کہیں گے, وہ مجھ سے ایسے سوالات کریں گے کہ میں خود قائل ہو جاؤں گا کہ میں تو دیوانگی کر رہا تھا. وہ نہایت شفقت سے محبت سے پوچھیں گے کہ آپ کو مولانا انگریزی آتی ہے, انگریزی زبان پڑھی ہے آپ نے, سائنس پڑھی ہے, میتھمیٹکس پڑھی ہے, جیومیٹری پڑھی ہے, ٹرگنومیٹری پڑھی ہے, لائٹ کے جو سے متعلق تھیوریز ہیں پڑھی ہیں آپ نے, لائٹ ایئر یہ جو ٹرم ہے سنا ہے کبھی آپ نے, اسے کہتے کیا ہیں, اسپیس کا نام سنا ہے, لفظ سنا ہے, اسپیس میں جب ٹریول کرتے ہیں تو لائٹ جب ٹریول کرتی ہے تو وہ کہیں جا کے ذرا کرو آ جاتا ہے اس میں, یہ سنا ہے کبھی آپ نے, اس گراف کو دیکھا ہے کبھی آپ نے, ایز اکول ٹو ایم سی اسکوائر یہ کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس کے اندر اگر پڑھا ہوا کہیں دیکھا ہے تو آپ کو معلوم ہے ای کس لیے ہے اور ایم کس لیے ہے اور سی کس لیے ہے اور یہ چھوٹا سا اسکوائر جو بنا ہوتا ہے اس کے کیا معنی ہے؟ اگر میں نے یہ سب نہیں پڑھا ہے, بالکل نہیں جانتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں میں آئنسٹائن کو نہیں مانتا اور میں اس کی ایک بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اس کی تھیوری کو میں ریفیوٹ کرنے کے لیے موجود ہوں, تو وہ شخص پھر کچھ نہیں کہے گا, مسکراتا ہوا چلا جائے گا. جب اس کی مسکراہٹ میری سمجھ میں آئے گی تو میں کہوں گا میں تو دیوانگی کر رہا تھا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ حضرات برا نہ مانیے, میں تو اپنی بات کر رہا ہوں. بالکل یہی صورت ہے کہ جو حضرات ولایت غدیر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مخاصمانہ مناظرانہ نہیں تسلیم کرتے ولایت کو, ان کا بھی یہی حال ہے, ان میں سے بیشتر کا. اور آج اس ولایت غدیر کو نافذ کرنے کی جو انسانی کوشش ہے, یاد رکھیے ولایت غدیر ہے کیا؟ اس قریرز پر, انسانی معاشرے پر اللہ کی ولایت کو نافذ کرنا امام معصوم کے ذریعے سے, یہ ہے ولایت غدیر. اللہ کی ولایت کو نافذ کرنا ہے معصوم کے ذریعے سے, یہ ہے ولایت غدیر. اور معصوم کی ولایت کو نافذ کرنا ہے غیر معصوم نائب امام کے ذریعے سے, یہ ہے ولایت فقیہ. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد.
اللہم صل علی محمد والے محمد.
اللہ کی ولایت, بات وہاں سے شروع ہوگی. اسی لیے میں نے کہا سب سے اساسی, سب سے بنیادی چیز ہے جو روشن ہونی چاہیے وہ حقیقت توحید. اور اسی لیے اس فقیر کی کوشش رہی ہے شروع سے اب تک, جب بھی میں مجالس خطاب کرنے کے لیے ممبر پہ آتا ہوں تو کہیں نہ کہیں میرے بیان میں بنیادی مطالب میں سے توحید کے مطالب ضرور ہوتے ہیں. اگر توحید کے قائل نہ ہوئے دل و جان سے تو نہ نبوت کے قائل ہو سکیں گے نہ ولایت کے. اصل اصول توحید ہے, اور توحید کے مراتب ہیں. اب اجازت دیں ایک صلوات پڑھیں محمد والے. فکری بھی عملی بھی. حیف ہے کہ میرے وہ جملے سمجھ میں نہ آئیں کسی کے جو میں عرض کر چکا ہوں, جو باپ اور بیٹے کے تعلق سے میں نے عرض کیا تھا. اب آپ حضرات ذرا دل و جگر تھام کے یہ مضمون آج سن لیں, یہ مطلب روشن کرنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ زندگی کا بھی وجودی حیثیت سے بھی اور دین کا ایمانی حیثیت سے بھی اور سیر و سلوک کا عرفانی حیثیت سے بھی اور تمام انسانیت کا اخلاقی حیثیت سے بھی سب سے مرکزی نقطہ توحید ہے. اگر توحید کسی کی مستحکم نہیں ہے اور روشن نہیں ہے, عجیب جملہ عرض کر رہا ہوں, آپ کو عجیب لگے گا مگر عجیب ہے نہیں, میرے لیے تو بہت سادہ سی حقیقت ہے. اگر توحید حق صمدی یا توحید صمدی یہ نقطہ یہ حقیقت روشن نہیں ہے, نور توحید نگاہوں میں نہیں ہے, نور توحید ذہن میں نہیں ہے, نور توحید قلب میں نہیں ہے, تو انسان کے نہ اخلاقیات متوازن ہو سکتے ہیں, نہ ایمان درست ہو سکتا ہے, نہ سیر و سلوک کسی جہت تک جا سکتا ہے, اور کسی بھی اعتبار سے وجود میں عالم ہستی میں وہ اعتبار نہیں پا سکتا. اب یہ ہر فقرہ ایک اشرہ چاہتا ہے کم سے کم. جب میں وجودی حوالہ دے رہا ہوں تو گویا آنٹولوجی سے لے کر اور ایگزسٹینشلزم تک ہزاروں صفحے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. اور ایمانی حقائق کی بات اپنی جگہ ہے اور عرفانی حقائق کی بات اپنی جگہ اور اخلاق. مجھ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ اخلاقیات پر پڑھا کریں, زیادہ روشنی ڈالیں, آج کل لوگوں کے درمیان اخلاقیات بالکل نہیں. میرے لیے بڑی فکر کی بات تھی کہ میں کس اخلاقیات کو بیان کروں. اخلاقیات, اخلاقیات میں کیا یہ جو بازار میں کتابیں بکتی ہیں ہر شعبے کی اخلاقیات الگ الگ جس میں لکھی ہوتی ہے, ایک سیلس مین کی اخلاقیات الگ ہے, میڈیکل اخلاقیات الگ ہے, بزنس مین کی اخلاقیات الگ ہے, ہر شعبے کی اخلاقیات الگ ہے, ہر شعبے کی ایتھکس الگ ہے. میڈیکل ایتھکس بہت مشہور اصطلاح ہے, اس پہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں, بڑی بڑی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. بزنس ایتھکس, مارکسزم کی ایتھکس الگ ہے, کیپیٹلزم کی ایتھکس الگ ہے, مسجد میں یا عبادت گاہ میں یا چرچ میں کھڑے ہو کر ایک پریچر کی, ایک پریسٹ کی, ایک فادر کی ایتھکس الگ ہے, اور بازار میں کاؤنٹر پر کھڑے ہو کر ایک سیلس مین کی, بیچنے والے کی, اس کی ایتھکس الگ ہے. اور اس سب پہ کتابیں موجود ہیں, ٹریننگ ہو رہی ہے. اور ہمارے یہاں جیسے زندگی کے ہر شعبے کے مینجمنٹ کے کورسز الگ ہیں, ایسے ہی ہر شعبے کی ایتھکس اور اخلاقیات الگ ہے. تو کون سی اخلاقیات بیان کروں, کس اخلاقیات؟ مثلا دین کہتا ہے کہ ایک خاتون کو نظر اپنی نیچے رکھنی چاہیے, ایک مرد کو بھی نظر اپنی عموماً نیچے رکھنی چاہیے. بزنس ایتھکس کیا کہتی ہے؟ ایک سیلس مین کی ایتھکس کیا کہتی ہے؟ آئی کانٹیکٹ ضروری ہے, اسمائل ضروری ہے, تبسم فروشی. زندگی کی سب سے معصوم اور لطیف شے جو عزیزوں کے لیے مخصوص تھی, گاہکوں کے لیے مخصوص ہو گئی. زندگی کی سب سے لطیف, سب سے نفیس, سب سے نازک, پھول کی پنکھڑی سے بھی زیادہ لطیف اور نازک انسان کا تبسم، مسکراہٹ، جو سب سے پاکیزہ ہونا چاہیے اور جو دل کے ٹکڑوں کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، وہ گاہکوں کے لیے عام ہو گیا اور یہ اخلاقیات کا تقاضا ٹھہرا. یہ اخلاقیات کا تقاضا ٹھہرا تو کس اخلاقیات کو میں بیان کروں؟ میں کس اخلاقیات کی دکان کھولوں؟ نعوذ باللہ. اور ہمارے اس دور میں ہمیں اپنے آڈینس کے سامنے گفتگو کرنے سے پہلے کتنے فکری ریاضتوں سے گزرنا پڑتا ہے. واضح ہے میری مشکل، اور میں اپنی مشکل واضح کر رہا ہوں تو آپ اپنی مشکل بھی سمجھتے چلے جائیے گا. ایک صلوات پڑھ دیجئے، محمد
اللہ صلی اللہ
اور صلوات
پڑھ
دیجیے، ایک اور صلوات پڑھ دیجیے، محمد وجودیات سے لے کر اور اخلاقیات تک، دینیات سے لے کر اور انسانیات تک، ہمارے نقطہ نظر سے، قرآن کے نقطہ نظر سے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقطہ نظر سے، ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نقطہ نظر سے، نقطہ نظر مشیت سے نقطہ نظر شریعت تک. احسنت. ایک اور صلوات پڑھ دے، محمد
اللہ صلی اللہ
سب سے اساسی بات جو روشن ہونی چاہیے وہ ہے توحید. اب توحید میں کتنے مراتب ہیں؟ حسین کیوں سمجھ میں نہیں آتے لوگوں کو؟ آقا حسین کے مصائب پہ جن آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے کیوں؟ علی کے فضائل سن کر جو لوگ خوش نہیں ہوتے کیوں؟ نقص کہاں ہے؟ توحید میں. نقص کہاں ہے؟ توحید میں. توحید روشن، خدا سے وابستگی نہیں ہے. خدا سے جیسی وابستگی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے، خدا سے جتنی وابستگی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے. ہر ایک نے خدا کا ایک تصور اپنے ذہن میں بنا رکھا ہے، اور یاد رکھیے کہ جو ذہن میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا. ہر ایک نے خدا کی ایک تصویر اپنے دل میں بنا رکھی ہے، اور وہ جو تصویر میں آ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. خدا تو وہ ہے جو ذہن میں نہیں آ سکتا، خدا وہ ہے جو تصویر جس کی نہیں بن سکتی، کوئی تصویر نہیں بن سکتی. لیکن ہمارا حال یہی ہے، ہمارا حال یہی ہے کہ ہر ایک نے خدا کو اپنے ظرف اور اپنی ذہانت کے مطابق ایک بت بنا رکھا ہے. وہ مشہور شعر ہے، اکثر میری زبان پر آ جاتا ہے، علامہ جمیل مظہری مرحوم و مغفور کا، کہ صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا. صفات بخشے، مکان بخشے، جگہ جگہ ایک حرم بنایا، ہماری صورت گری نے آخر خدا کو بھی ایک صنم بنایا. تصور حق سے لے کر، تصور حق پر پھر ایک میری زبان سے آپ حضرات سن چکے ہوں گے بارہا یہ شعر، لیکن پھر یہ شعر سن لیجئے، مجلس کا تقاضا بھی کچھ ادا ہو جائے. کہ مرحوم سید نواب افسر لکھنوی، کروٹ کروٹ پروردگار انہیں جنت نصیب فرمائے، بہت اچھے شاعر تھے، مکمل ادبی شاعر تھے، یعنی ان کی غزلوں کا دیوان اور اس دیوان پہ جو مقدمہ انہوں نے لکھا ہے وہ اردو میں شائع ہونے والے معیاری شعری مجموعوں پر لکھے جانے والے مقدموں میں شاید دوسرا طویل ترین مقدمہ ہے. ایک مقدمہ وہ ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا تھا، جو مقدمہ شعر و شاعری کے عنوان سے اہل ادب کے لیے آج تک ایک نصابی کتاب کی حیثیت رکھتا ہے، اور دوسرا مقدمہ یہ ہے جو نواب افسر لکھنوی نے اپنے شعری مجموعے پہ، غزلوں کے مجموعے پہ لکھا تھا، اور کیا معیاری مقدمہ تھا. بہرحال اور مذہبی شاعری بھی ان کی بے پناہ تھی, شاعر ادب بھی تھے اور شاعر اہل بیت بھی. انہوں نے فرمایا ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق. مشہور ہو چکا ہے یہ شعر, مگر جتنی بار پڑھتا ہوں خود مجھے لطف آتا ہے. اچھا شعر ہے اور آقا حسین کے تعلق سے ہے کہ ہر ایک ذہن میں ہے کچھ نہ کچھ تصور حق, ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. ہم اس تصور حق کو حسین کہتے ہیں. ظاہر ہے یہاں جو حق کا کلمہ ہے اس شعر میں وہ مترادف نہیں ہے اس حق کے کلمے سے جو اسم گرامی خدا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کا جو نام ہے حق, والحق وہ حق ہے. تو میں اس اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ حق حسین تو معیار حق و حقیقت ہے زندگی کی ہر سطح پر. حسین ایک معیار حق اور حقیقت ہے زندگی کی ہر سطح پر, فکری زندگی سے لے کر عملی زندگی تک. بہرحال تو جن حضرات کے لیے توحید صمدی, توحید حق, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق یقین اپنے تمام اجزاء اور عناصر اور ارکان کے ساتھ مکمل نہیں ہے, وہ علی کے تذکرے پہ مسکرا نہیں سکتے اور وہ حسین کے ذکر پر مغموم نہیں ہو سکتے. یہ یاد رکھیے. اور آپ حضرات جو علی کے تذکرے پہ خوش ہوتے ہیں اور آقا حسین کے تذکرے پر اشکبار ہوتے ہیں, شکر ادا کریں کہ اگر علمی اعتبار سے نہیں تو کم سے کم تہذیبی اعتبار سے وجداناً آپ کو وہ چیزیں میسر ہیں کہ آپ کو ان ارکان توحید الہی سے عشق ہے. میں نے پھر ایک ایسی ترکیب استعمال کر لی کہ اس ترکیب کی تشریح کے لیے ایک دعا شرح چاہیے, حالانکہ یہ زیارت کا فقرہ ہے. السلام علیکم یا ارکان توحید اللہ, یہ زیارت کا فقرہ ہے. تو جو لوگ توحید کا مکمل تصور نہیں رکھتے وہ کہیں گے آپ کیا شرک کر رہے ہیں. ارکان توحید کے کیا معنی ہیں؟ بہرحال یہ تمام مطالب بہت بحث طلب ہیں. اب اس وقت گفتگو حدود وقت میں باقی رہے تو میں عرض کرتا ہوا بس آگے بڑھ جاؤں کہ توحید خالص کا بلند ترین معیار اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کے لیے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ارشاد گرامی ہمیشہ ذہن میں رکھیے جو آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی مگر اس کے پہلے خدا کو دیکھا, اس کے ساتھ خدا کو دیکھا, اس کے بعد خدا کو دیکھا. چھوٹا سا فقرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا ذاکرین سے کہ حضرت منبر پر تھے اور کسی شخص نے آپ سے پوچھا کہ یا علی یا امیر المومنین کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا, تو آپ نے فوراً فرمایا واہ ہو تجھ پر, میں کسی ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو, مگر ہاں وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا, ظاہری آنکھوں سے, وہ چشم سر سے نظر نہیں آتا, چشم قلب سے نظر آتا ہے. بہت مشہور چاہیے کہ آپ واہ واہ کر کے آگے گزر جائیں. سبحان اللہ اور ایک نعرہ تکبیر اور ایک نعرہ حیدری, بس کافی ہے اتنا, جیسے آگے بھی کچھ ہے. یہی ارشاد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صرف یہ ایک ارشاد آپ کا, صرف یہ ایک ارشاد آپ کا زندگی میں حقیقت توحید کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے, اگر انسان میں قوت فکر ہو اور وہ اس کا صحیح استعمال کرے. اگر انسان کہ ذہن کی کا جو سافٹ ویئر ہے وہ بالکل درست ہو, جو منطق ہے نا ये मंतक क्या है, इल्म मंतक क्या है, लॉजिक क्या है। ये जो आप कंप्यूटर बनाते हैं, कंप्यूटर किसी प्रोग्राम के तहत चलता है ना, वो प्रोग्राम आप उसमें फीड कर देते हैं, डाल देते हैं, और वो उसी के मुताबिक चलता है। हक सुभान व तआला ने जब आपको बनाया तो इसकी प्रोग्रामिंग करके बनाया या यूं ही बना दिया? वो जो अल्लाह सुभान व तआला ने आपके जहन की साख्त बनाई है, उसी का नाम है मंतक, लॉजिक। मंतक जरूरी नहीं कि इंसान जाके अरस्तु की किताब या इब्न सीना की किताब या मोहम्मद रजा मुजफ्फर की किताब पढ़े तब सही सोचने का उसमें मलका पैदा हो। नहीं, वो मलका तो मौजूद है। ये किताबें इसलिए पढ़ी जाती हैं ताकि वो जो मलका मौजूद है उसको पेश नज़र रखें, कभी अनजाने में गलती ना हो जाए, या कोई गलती कर रहा हो तो उसकी गलती गिरफ्त में आ जाए। तो बहरहाल मैं पूरे एतमाद और पूरे यकीन से कह रहा हूं कि हम जिसे मौला कहते हैं ना, यूं ही थोड़ी कहते हैं। उसने कहा है तो कहते हैं, ये बात भी दुरुस्त है। सरकार मुस्तफ़ा ने कलमा पढ़वाया इसलिए पढ़ा, ये भी दुरुस्त है। लेकिन हकीकत यह है कि पूरी दुनिया में हमने ढूंढा, तलाश किया, कौन है वो कि जिसकी बातों से हमें कायनात की हकीकतें समझ में आ जाए, और वो हकीकत कुबरा समझ में आ जाए जो लोगों की समझ में नहीं आती। हमारा सफर खत्म हुआ तो उसी दरवाजे पर, जिसे रसूल अकरम ने कहा था कि ये बाब मदीनतुल इल्म है। और चैलेंज है मेरा, जो अहले मुताला हैं, जो अहले मुताला हैं, अगर आंखों पर किसी तासुब की ऐनक नहीं लगी हुई है, जो अहले मुताला हैं, जो अहले फिक्र हैं, वो दुनिया भर का अदब पढ़ें, लिटरेचर पढ़ें, फिलॉसफी पढ़ें, थियोलॉजी पढ़ें, आइडियोलॉजीज को पढ़ें, और वो देखेंगे कि सिवाय अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि सलातु वस्सलाम या इस घराने से, इस बैत से होने वाले मासूमीन, अइम्मा मासूम। और किसी लफ्ज़ याद रखिएगा, कलाम और किरदार, किसी के कलाम में और किसी के किरदार में इतना नूर नहीं है और इतनी जाज़बियत नहीं है जो इंसान को, एक मुतलाशी को खींच कर, जज्ब करके तौहीद से आशना कर हक तक पहुंचा दे। तो अगर जिंदगी में रोशन करनी है हकीकत तौहीद तो ये जुमला भी काफी है। अब मेरे साथ आइए, क्या मानी होते हैं कि हमने किसी को नहीं देखा मगर पहले खुदा को देखा, बाद में खुदा को देखा, उसके साथ खुदा को देखा, यानी क्या? वो मतलब अर्ज कर रहा हूं जो खवास से लेके अवाम तक हर एक की सैर व सलूक में काम आए, वही मतलब अर्ज कर रहा हूं। बहुत एहतियात से वो बात कह रहा हूं जिसमें रहजनी आसानी से कोई ना कर सके। और इसी ज़िम्न में फिर मैं जुमला दोहराऊं, कल अर्ज कर चुका हूं लेकिन फिर दोहराऊं कि तौहीद खालिस का बुलंद तरीन मेयार, इस बुलंद तरीन मेयार को कायम करने के लिए अपनी जिंदगी में क्या करना होगा। जब मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलातु वसलाम फरमा रहे हैं कि हमने किसी शय को नहीं देखा मगर उसके पहले खुदा को देखा, उसके साथ खुदा को देखा, उसके बाद खुदा को देखा, तो किसी शय को देखने से पहले आप अपने आप को भी तो देखिए, खुद अपनी जात को देखिए, और अपनी जात को देखने से पहले खुदा को देखिए। मैंने इससे पहले कहा था किसी मौके पर, और वो जुमला और इस जुमले में कोई तजाद नहीं है। मैंने कहा था सबसे बड़ी रियाजत अल्लाह के लिए मोहब्बत करना है। आज दूसरा जुमला अर्ज कर रहा हूं, तजाद नहीं है कोई। सबसे बड़ी रियाजत, सबसे कठिन, सबसे मुश्किल रियाजत जिंदगी के सफर में मैं को डिलीट करना है, मैं को हस्फ कर दीजिए। ये बहुत बड़ा हिजाब है, ये सबसे बड़ा हिजाब है, रास्ते को तारीख कर देता है हिजाब। किसका? मैं। एक सलावत पढ़ लिए मोहम्मद वाले, यहां तक सब्र से सुना आपने, लफ्ज याद हैं, जुमले याद हैं। अब मैं कुरान मजीद के सूरह मुबारक कहफ की एक आयत पढ़ रहा हूं। सूरह कहफ की 46वीं आयत है ये, जो मैं मिंबर से बारहा पढ़ चुका हूं। इरशाद इलाही अल मालू वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया, अल मालू वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातुस सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन आमाला। पूरी आयत मैंने आपके सामने गुजारिश की, कुरान की आयत है। अल माल वल बनून, माल धन दौलत रुपया पैसा जमीन जायदाद जो कुछ भी, माल प्रॉपर्टी जो भी, कमोडिटी जो कुछ भी है, अल माल वल बनून और बच्चे, ज़ुर्रियत आल औलाद, ये सब जीनत हयात दुनिया है। कौन कह रहा है? कुरान, अल्लाह फरमा रहा है। इसी कुरान मजीद में माल और औलाद को फितना भी कहा गया है, और इसी कुरान मजीद में माल और औलाद को जीनत हयात दुनिया भी कहा जा रहा है। वाज़े है? अब वक्त की तो महदूदियत है कि मुझे बहरहाल 60 मिनट में गुफ्तगू को खत्म करना है, लेकिन जब नुक्ते की वजाहत जरूरी होती है और समझने और समझाने की बात आती है तो वक्त तो सर्फ होता ही है। ये याद रहे कि बाज हजरात जो कुरान और अरबी जबान से आशना नहीं है, वो लफ्ज फितना सुन के बस दूसरों को माल और औलाद से मुतनफिर करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे जुहाद हमने देखे और न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की हैं ऐसे जाहिल वाइजों ने, जो खुद नहीं जानते कि इस्लाम क्या है और दूसरों को इस्लाम पढ़ाने के लिए खड़े हो जाते हैं, जो खुद नहीं जानते कि हकीकत तकवा क्या है और दूसरों को तकवा का दर्स देते हैं, जो खुद नहीं जानते कि इखलास क्या चीज है और दूसरों को इखलास की दावत देते हैं, लफ्जों को रटकर, इबारतों को रटकर, न जाने उम्मत के कितने अफराद की जिंदगियां तारीख कर दी ऐसे जाहिल वाइजों ने। इफलास क्यों है मिल्लत इस्लामिया में, जहालत क्यों है मिल्लत इस्लामिया में? जिस उम्मत और जिस मिल्लत के पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो और अहले बैत जैसे रोशन सिलसिला जैसा रोशन सिलसिला रहबरों का मौजूद हो, वो मुफलिस और जाहिल रहे। रहजनी हुई है ना कहीं ना कहीं, कहीं दानिस्ता और कहीं ना दानिस्ता, मगर रहजनी हुई। बहरहाल फितना कहते हैं उस चीज को जिससे इंसान को आजमाया जाए, इम्तिहान लिया जाए, आजमाइश की जाए, उसको भी फितना कहते हैं। और इसीलिए वहां भी जहां माल औलाद को फितना कहा है वहां भी अल्लाह ने अजर और सवाब का वादा किया है, और यहां जहां माल और औलाद को जीनत जिंदगी करार दिया यहां भी अजर और सवाब का वादा किया है। और जरा आप आयतों में हर टुकड़े को मिला के देखें, एक आयत है ये, अल मालो वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया वल बाकियातु सालिहातु खैरुन इंदा रब्बिका सवाबन व खैरुन अमला। एक आयत है, तर्जमा कीजिए और मफहूम समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ऐलान फरमा रहा है कि माल और बनून زینت حیات دنیا کی زینت ہیں اور باقیات الصالحات اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی اور امید کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں. اس پورے مضمون میں انسجام کیا ہے؟ مضمون کی وحدت ہے. مال اور اولاد کے تذکرے کے ساتھ باقیات الصالحات کا تذکرہ فوراً جڑا ہوا ہے. اور مفسرین میں اختلاف ہے کہ باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے، یہ مراد ہے یا وہ مراد ہے یا وہ مراد ہے یا وہ مراد ہے. اب سادہ سا ترجمہ عرض کروں تاکہ وقت کے اندر گفتگو ختم کر سکوں. آج شکوک و شبہات و سوالات رہ جائیں گے تو انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا. اگر مجھ تک آ گئے سوالات آپ کے تو اور بہتر، آپ کے سوالات کی روشنی میں گفتگو مکمل ہوگی. یہاں پر درس توحید یہاں پر بھی پوشیدہ ہے. کیا ہے؟ انسان شادی کرتا ہے گویا اپنی لذت زندگی کے لیے، اولاد پیدا کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، اپنی تشفی خاطر کے لیے، دھن دولت اور پیسہ کماتا ہے زینت زندگی کے لیے. یہی مفہوم ہے. درس کیا دیا جا رہا ہے یہاں پر؟ اسی سیاق و سباق میں نے کہا تھا. اور عموماً لوگ نسل پر اور مال پر ناز کرتے ہیں. قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں. الحاکم التکاثر، ہر کام سے پہلے خدا یاد آئے، ہر کام کے دوران خدا یاد رہے، ہر کام کے بعد خدا یاد رہے، ہر شے پر نظر ڈالو تو پہلے خدا کو دیکھو، اس کے ساتھ خدا کو دیکھو، اس کے بعد خدا کو دیکھو. تو خود کو دیکھو تو پہلے خدا کو دیکھو، ساتھ میں خدا کو دیکھو، بعد میں خدا کو دیکھو. اپنی اولاد کو دیکھو تو پہلے خدا کو دیکھو، ساتھ میں خدا کو دیکھو، بعد میں خدا کو دیکھو. یعنی کیا؟ یعنی یہی ہے جو میں نے اپنی سادہ سی زبان میں سمجھانے کے لیے کہا تھا کہ یہ جو آل اولاد ہے یا دھن دولت کوئی چیز تمہاری نہیں. کس کی ہے پھر؟ خدا کی ہے. اولاد عطا کی کس نے؟ خدا نے. تو یہ خدا کی امانت ہے آپ کی آغوش میں. اسی لیے اگر اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو عذاب کون دے گا؟ خدا. بگڑی ہوئی اولاد خود اس دنیا میں سزا خوب دیتی ہے لیکن وہ سزا کافی نہیں ہوتی، خدا عذاب الگ کرے گا. اولاد کی تربیت پر مال خرچ ہوتا ہے. مال کس نے دیا؟ اللہ نے. اور اولاد کی تربیت میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ صرف مال خرچ نہیں ہوتا، جان خرچ ہوتی ہے. ذہن، قلب، وقت، محنت، صلاحیتیں، خون جگر صرف ہوتا ہے. اس سب کا اجر کون دے گا؟ عام طور پر خدا ناشناس لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنی اولاد سے امید لگاتے ہیں. اور بعض تو منہ سے کہہ دیتے ہیں، بیٹا یاد رکھنا. دوسروں سے کہتے ہیں میری تو زندگی کی یہی ایک امید ہے، بڑھاپے کا یہی ایک سہارا ہے اولاد کے لیے. اور ہم نے کتنے اس دنیا میں دیکھے کہ اولاد خوب محنت سے پڑھائی لکھائی اور وہ دوسرے ملکوں میں چلی گئی اور کسی کیپٹلسٹ کی خدمت گزار ہو گئی، اور بیماری کے وقت اسے فرصت ہی نہیں ملتی تھی کہ باپ کی خدمت کرے. کتنی مثالیں ہیں اس وقت بھی. اولاد آپ کی کاسٹ پر، آپ کے پیسے پر، اور مشین کا پرزہ بن رہی ہے کسی اور کے لیے. آج کل جو تعلیمی نصاب ہے وہ کیا ہے؟ بڑی بڑی کمپنیاں اپنے حساب سے یونیورسٹیاں کھولتی ہیں اور اس میں کریکولم اور سلیبس انٹروڈیوس کرتی ہیں، اور اپنے مزدور آپ کے گھروں سے تیار کرتی ہیں آپ ہی کے پیسے پر. کس قدر عیار ہے یہ دنیا، کس قدر مکار ہے یہ دنیا. اور آپ شوق سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور بڑا کرتے ہیں اور اس کے بعد نظر کر دیتے ہیں کسی کمپنی کی، اور جب آپ ایڑیاں رگڑ رہے ہوتے ہیں تو ان بچوں کو فرصت نہیں ملتی. تو کتنے ہی ایسے گھرانے جنہوں نے اپنی اولاد سے امید لگائی مگر وقت پر اولاد کام نہ آئی, اور کتنے ہی ایسے تھے جن کا کوئی نہیں تھا بظاہر زندگی میں, مگر ایسے ایسے لوگ سہارا دینے والے لطف خدا سے پیدا ہو گئے کہ ان کا آخری وقت بہت خوش انجامی کے ساتھ ہمکنار ہوا. تو اس لیے اس نقطے کو واضح رکھیں جو اس آیت میں موجود ہے. یہاں باقیات الصالحات میں تمام نیکیاں مراد ہو سکتی ہیں, لیکن جزو اعظم اولاد کی تربیت ہے کہ یہ جو پیسہ ہم نے دیا ہے یہ اس اولاد پہ خرچ کرو اور ان کی تربیت کرو, اور یہ جو تم کرو گے یہ تمہارے لیے باقیات الصالحات ہے, اور اس سے امید اولاد سے نہ رکھنا, امید بھی خدا سے رکھنا. اس کا ثواب اور اجر کون دے گا؟ خدا. اور امید کس سے رکھو؟ خدا. والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. عمل کہتے ہیں امید کو. واضح ہوئی یہ بات؟ یہ آیت قرآنی ہے, کوئی شعر تو نہیں سنا رہا ہوں. یعنی اپنی زندگی میں بلند ترین توحید کا معیار قائم کرنے کے لیے ہر شے سے پہلے خدا کو دیکھیں, ہر شے کے ساتھ خدا کو دیکھیں, ہر شے کے بعد خدا کو دیکھیں. اور اپنی اولاد کو بھی دیکھنا ہو تو یہ سوچیں یہ خدا کی دین ہے, یہ خدا کی امانت ہے, اس پہ جو کچھ ہم محنت کریں گے اس کا اگر کوتاہی ہوئی تو سزا خدا دے گا, اور اگر ہم کامیاب ہوئے تو انعام خدا دے گا. توجہ ہے؟ اگر یہ معیار قائم ہو جائے تو درمیان سے ہٹی کیا چیز؟ میں, یہ میرا بیٹا, یہ نہیں تصور رکھیے گا, یہ خدا کی عطا, یہ میری پونجی ہے, یہ نہ خیال کیجیے گا, یہ اللہ کی امانت, اسے بڑا کر کے پال پوس کے تعلیم تربیت کر کے اپنے لیے ایک امید کا سہارا بنانا ہے, نہیں, اسے خدا کا خدمت گزار بندہ بنانا ہے, اور امید تو خدا سے رکھنی ہے. واضح ہے؟ یہ جہاں میں درمیان سے مکمل طور پر ہٹ جائے وہاں توحید کا کامل ترین یا بلند ترین معیار زندگی میں قائم ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھنے محمد و ایک اور صلوات پڑھنے محمد اب یہاں اولاد سے متعلق تھی, چونکہ زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ مبتلا بہ مسئلہ یہ ہے, ہر شخص مبتلا ہے کلی اعتبار سے, پوری زندگی میں یہ معیار کیسے قائم ہو. قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انعام میں یہ آیت موجود ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ان صلاتی میری نماز, و نسکی اور میری زندگی کے تمام آداب, میں یہ ترجمہ کرتا ہوں, ومحیایا اور میری زندگی, ومماتی اور میری موت, للہ رب العالمین, سب خدا کے لیے, سب خدا کے لیے. اس پر تو میں اسی جگہ پورا عشرہ خطاب کر چکا ہوں, آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا, لیکن بہرحال یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جن میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ مطالب آپ بیان کرتے ہیں اور بہت کچھ رہ جاتا ہے. ان صلاتی, قل قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور یاد رکھیے گا کہ یہ آیت اور اس سے مقتبس دعا ہر نماز سے پہلے بھی پڑھنا مستحب ہے. کل یا پرسوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی دوست سے ملیں تو کچھ ظاہری احکام ہیں اور کچھ باطنی احکام ہیں, کچھ لباس اور کچھ ذہن اور قلب کی کیفیت. نماز میں بھی یہی ہے, کچھ ظاہری احکام ہیں اور باطنی احکام ہیں. یہ باطن ظاہری احکام کیا ہیں؟ وضو کیجئے, اس کا باطن کیا ہے؟ نیت کیجئے, لباس طاہر ہو, قبلے کی طرف رخ ہو. باطن کیا ہے؟ علی کی ولایت ہو. یہ نہ بھولیے گا, یہ قبلہ مقرر ہی ہوا, کعبہ قبلہ بنا ہے بطفیل مرتضی. یہ وہ نقطہ ہے کہ جو جب جی چاہے مجھ سے مناظرہ کر لے اور جو جب جی چاہے مجھ سے مباحلہ کر لے. صلوات پڑھ دیجئے محمد.
اللہ आले मोहम्मद बावादे बुलंद सलावत
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तो बहरहाल क़िबले की तरफ रुख करके खड़े हुए आप, ये सब ज़ाहिरी अहकाम है, हर ज़ाहिर के साथ बातें हैं। काबे की तरफ रुख किया, काबा ज़ाहिर है और आपका रुख ज़ाहिर है, बातिन क्या है? काबे के अंदर क्या था? अली पैदा हुआ। तो बातनी अहकाम क्या है कि जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो उसी बातनी अहकाम की तरफ तवज्जो को मुल्तफित करने के लिए, मुतवज्जह करने के लिए, दिल और दिमाग को उस तरफ मुतवज्जह करने के लिए मुकम्मल तौर पर कहा गया। ये भी पढ़ा करो, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ये हर नमाज से पहले जो तकबीरात इफ्तिताहिया मुस्तहब है, तकबीरात इफ्तिताहिया। अब ये फिक्र आ गया तो यहीं से गुरेज है और बाकी मतालिब इंशाल्लाह फिर कल। लेकिन आज ये याद रखें कि चाहे विलायत गदीर हो या विलायत फकी हो या जिंदगी का कोई मसला हो, हर मसले का मरकजी नुकता तौहीद है। और तौहीद का बुलंद तरीन रोशन तरीन मेयार अपनी जिंदगी में कायम करने की कोशिश कीजिए और उसका एक ही नुक्ते में, एक ही लफ्ज में सबसे बड़ा फार्मूला है कि कोशिश कीजिए अपनी जिंदगी से, अपने अप्रोच से, अपनी सोच से, अपने जज्बात से खुद अपने आप को हस्फ कर दीजिए। बयान किया लेकिन फिर अर्ज कर रहा हूं कि तौहीद खुदा को एक कहना नहीं है, तौहीद सिर्फ खुदा को एक मानना नहीं है, तौहीद खुदा के साथ एक हो जाना है, एक हो जाना है। बहरहाल अब ये तकबीरात इफ्तिताहिया की बात आ गई थी तो फिर मुझे अपना एक मिसरा याद आ रहा है, बहुत पहले अर्ज किया था, उसके बाद उस पर न जाने कितने कते और कितने मुसद्दस के बंद कह डाले और दूसरों ने इस पे कितनी तजमीनें की, लेकिन वो मिसरा अपनी जगह वो खुद मुकम्मल एक दीवान है। मैं अपने मिसरे की खुद ही तारीफ कर रहा हूं अब जाहिर है के। और वो बस ये है कि नमाज व मजलिस शब्बीर का है एक मिजाज, अज़ाई अदब में इसे ताली समझें आप तो ताली समझें और हकीकत समझें तो हकीकत समझें। अज़ाई अदब में ये एक मिसरा मुकम्मल दीवान है। नमाज़ो मजलिसे शब्बीर का है एक मिजाज, नमाज से इमाम हुसैन का ताल्लुक बहुत गहरा है और इस मजलिसे अज़ा की हुरमत बहुत बढ़कर है, बहुत बुलंद है। अब मैं अर्ज करूं कि ये बात पहले अर्ज कर चुका हूं उसी अशरे में जो यहां मैंने गुजारिश किया था और आज उसमें एक इजाफा कर रहा हूं। दो मुस्तहब हैं, यूं तो नमाज का हर जुज ऐसा है कि हर जुज और हर रुकन के साथ कम से कम मेरे दिल की कैफियत तो यह होती है कि हुसैन याद आते हैं। खुदा की कसम मैं जितनी नमाजें पढ़ता हूं मेरी हर नमाज में इमामत करने वाला तसव्वुर हुसैन का तसव्वुर होता है। मुसल्ले पर खड़ा हुआ और हुसैन याद आए। और शरई एतबार से भी अर्ज कर रहा हूं, शरई एतबार से एक जज्बाती और खिताबी और शायराना और एहसासाती फजा नहीं है सिर्फ ये रिवायतों में, और ये रिवायतें बिरादरान अहले सुन्नत की किताबों में भी हैं और वो इस पर अमल भी करते हैं। वो सिर्फ इसमें नमाज ईद और नमाज ईद कुर्बान में अमल करते हैं, हम हर वाजिब नमाज में अमल करते हैं कि नियत से पहले जो तकबीरतुल इहराम है इसके साथ छह तकबीरें और मुस्तहब हैं। तकबीरतुल इहराम को लेकर सात तकबीरें हैं। ये सात तकबीरें शुरू कैसे हुई? روایت دیکھیے گا تو آقا حسین کا ذکر جڑا ہوا ہے, یعنی جب آقا حسین کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی بار محراب میں نماز میں اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہوئے, اب ظاہر پیچھے صفے ہیں, صحابہ ہیں, نماز کے لیے سب کھڑے ہیں, حضور کھڑے ہیں اور برابر میں کون ہے؟ حسین. حضور نے کہا اللہ اکبر, آقا حسین نے نہیں کہا, خاموش رہے. حضور نے پھر کہا اللہ اکبر, حسین پھر خاموش رہے. چھ مرتبہ حضور کہتے رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ساتویں بار جب حسین نے بھی کہا ساتھ میں اللہ اکبر, تب نماز آگے بڑھی. کیا کیفیت ہے! یعنی نماز اگر آقا حسین پیغمبر کے ساتھ تکبیر نہ کہیں تو نماز ٹھہری رہتی ہے, سجدے میں اگر پشت پر حسین آ جائے تو نماز وہیں ٹھہر جاتی ہے. اور یہ جو نماز کے بعد ہم سلام کے بعد تین بار تکبیر کہتے ہیں, اس میں بھی آقا حسین کا تذکرہ موجود ہے. علامہ شیخ محمد حسن جواہری صاحب جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام مجتہد اعظم نجف اشرف نے اپنی کتاب جواہر میں تعقیبات نماز کے ضمن میں آخر میں ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نماز پڑھ رہے تھے, نماز ظہر, اور جیسے ہی نماز ختم کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا, ویسے ہی جبرائیل نازل ہو گئے. جبرائیل کو دیکھتے ہی رسول نے کہا اللہ اکبر. اس وقت کسی مہم پر جناب جعفر طیار کو بھیجا تھا پیغمبر نے, مہم اہم تھی. جبرائیل نے خوشخبری سنائی, یا رسول اللہ جعفر واپس آ گئے کامیاب ہو کر. یہ سن کر دوبارہ رسول نے کہا اللہ اکبر. اس کے بعد فوراً کہا جبرائیل نے, یا رسول اللہ مبارک ہو, بیٹ نواسا پیدا ہوا ہے حسین. رسول نے کہا اللہ اکبر. چونکہ رسول نے اس وقت تین مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اس لیے ہم قیامت تک کہتے رہیں گے ہر نماز کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جو اہل معرفت ہیں وہ کہیں گے اللہ اکبر, یاد آئیں گے حسین, صلوات پڑھ دیں محمد وال محمد. اور فرمایا آپ کتنے مسائل ہیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہیں, اور یہ اس طرح فنا ہوئے ہیں راہ حق میں کہ ذکر حق سے ان کا ذکر جدا نہیں ہو سکتا, جدا نہیں ہو سکتا. بس اب بات اللہ اکبر کی ہو رہی تھی تو بے سا کی آج 13 تاریخ ہو گئی, سفر کی 13 تاریخ. بیان کے اس تسلسل کے ساتھ جو چیز یاد آ گئی بے اختیار وہ ذکر کر رہا ہوں, روایتیں آپ کی سنی ہوئی. جب شام میں بازار شام میں داخل ہو رہا تھا قافلہ, اس وقت شام کے بازاروں کو سجایا گیا تھا, دو رویا آئینہ بندی کی گئی تھی. اور آئینہ بندی کیوں کی گئی تھی؟ یعنی قد آدم آئینے لگائے گئے تھے. کس لیے؟ بازار کو کی زیب و زینت کے لیے صرف نہیں, اس میں ایک بدنیتی اور شامل تھی, اور وہ یہ کہ یہ جو عمدہ ہوا مجمع ہے, یہ جو بھیڑ آئی ہے اسیروں کو دیکھنے کے لیے, جو قریب ہیں یہ تو قریب سے اسیروں کو دیکھ لیں گے کھلے سر, لیکن جو دور کھڑے ہیں وہ کم سے کم آئینے میں دیکھیں گے. اس لیے کہ اعلان کرنے والا اعلان کر رہا تھا یہ آل محمد کے اسیر ہیں جو شام لائے گئے, جنہوں نے ان کے مطابق جنہوں نے امیر وقت خلیفہ رسول کے خلاف خروج کیا تھا انہیں قید کر کے اسیر کر کے لایا گیا ہے. اور یہ قید و اسیر کر کے کس طرح لایا گیا تھا, اس پر بس ایک قطع ہے, تین اشعار ہیں حضرت امام زین العابدین سے منسوب، مشہور ہیں، مقاتل کی کتابوں میں موجود ہیں، اور کیا کیفیت تھی امام کی، بس میں ایک جملہ عرض کروں، کوئی معصوم کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کاش میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، لیکن ماں بہنوں اور پھوپھیوں کو اسیر دیکھنا، رسن بستہ اور اسیر دیکھنا دشمنوں کے نرغے میں، یہ اتنی بڑی مصیبت تھی، اور دربار شام میں جانا اتنی بڑی مصیبت تھی کہ سید سجاد نے اس مصیبت کی سنگینی کے اظہار کے لیے یہ تعبیر اختیار فرمائی، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اور میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر نہ دیکھا ہوتا کہ کیسے میری پھوپھی زینب برہنہ سر بازار سے گزر رہی۔ اسی موقع پر آپ نے فرمایا ہے کہ اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، ارے ہمیں اس طرح لے جایا جا رہا تھا جیسے کہ حبشہ کے غلام لائے جاتے ہیں، اور وہ بھی ایسے غلام کہ جن کا مالک ان کے سامنے موجود نہ ہو، یعنی کوئی ان کا ناصر و مددگار موجود نہ ہو، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا موجود نہ ہو، کوئی انہیں ذلت و رسوائی سے بچانے والا موجود نہ ہو، ہمیں اس طرح سے لے جایا جا رہا تھا۔ اور پھر اس میں قدم قدم پر جو اور اذیتیں پہنچائی جا رہی تھیں وہ یہ تھیں کہ جناب سید سجاد سے کسی نے بڑھ کے پوچھا، پسر طلحہ نے، کہ علی ابن الحسین یہ بتاؤ کون جیتا، ذرا آپ اندازہ کریں ایسے وقت میں ایسا مکالمہ، یہ کیا حب اہل بیت پر گواہی دیتا ہے؟ آقا کا دل ضرور مزید زخمی ہوا اس سوال سے، لیکن آپ نے کس صبر سے، کس متانت سے، کس استقامت سے فوراً کہا، پسر طلحہ چند لمحے توقف کر لے، ابھی مؤذن حسین کا اعلان کرتی رہیں گی۔ پروردگار معبود ہمیں قرآن اور اہل بیت علوم اور معارف سے آشنا فرما، پروردگار معلوم معبود ہماری اس مختصر سی اور ناچیز سی عبادت عزا کو قبول فرما، پروردگار معبود وارث حسین حضرت ولی عاص کو اذن ظہور عطا فرما اور ان